تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
أستغفر الله ونصيب به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ارشاد فرمایا تشکر امت مانا حامی خلف اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مبتدی کو اجازت ہے کہ خواہ آنکھ کھولے ہوئے نماز پڑھے یا بند کر دے. اکثر تفراوی یا سوداوی قیود سے متوحش ہوتے ہیں، خصوص جبکہ اس کے ساتھ ذوق بھی منظم ہو جائے، اور ذوق مقتدی تقریر قیود کو نہیں بلکہ مقتدی تقریر قیود کو ہے. قیود سے جو اصل مقصود ہے تأثر، خود وہی کام ذوق دیتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نماز کے بارے میں کہ نماز آنکھیں کھول کر پڑھنی چاہیے، وہی مشروع طریقہ ہے نماز کا، کہ نماز جب آدمی پڑھے تو آنکھیں بند نہ کرے، کھلی رکھے. اگرچہ فقہائے کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو اس کے بغیر خشوع حاصل نہ ہوتا ہو تو اس صورت میں آنکھ بند کر لینا بھی جائز ہے، لیکن افضل ہر حالت میں یہی ہے کہ آنکھ کھلی رکھے. اور اسی وجہ سے بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ بند نہیں فرماتے تھے نماز میں، آنکھ کو کھلا ہوا رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لہذا اتباع سنت کی برکت آنکھ کھولنی ہے ہر حالت، چاہے دل لگے یا نہ لگے، خشوع اس درجے کا حاصل ہو یا نہ ہو، خیالات آئیں یا نہ آئیں، ہر حالت میں اتباع سنت کا ثواب اسی میں ہے کہ آدمی آنکھ کھول کر نماز پڑھے، اگرچہ آنکھ بند کر کے پڑھنا بھی جائے، لیکن افضلیت نہیں. اور ایک حضرت نے مکاشفہ لکھا ہے کسی بزرگ کا کہ ان کو منکشف کی گئی ان کے اوپر ان کی نماز. ایک مرتبہ حالت کشف میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے، بہت حسین و جمیل، متوازن سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال کا پیکر، لیکن اندھی ہے، آنکھیں نہیں. پوچھا یہ کیا ہے تو فرمایا گیا کہ یہ تمہاری نماز. یہ اندھی کیوں؟ تو اس واسطے کہ تم نماز جب پڑھتے تھے تو آنکھیں بند کر کے پڑھا کرتے تھے، تو اس واسطے یہ نماز بھی تمہارے لیے ایسی مجسم کی گئی. افضل ہر حالت میں یہی ہے کہ کھلے کھڑے آنکھیں کھول کر پڑھ نماز. بزرگوں نے فرمایا کہ اصل میں رنگ الگ الگ ہوتے ہیں نا، تو بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اصل بات تو اتباع سنت کی، نور جو اتباع سنت میں ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ہوتا، لہذا چاہے دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے اور خشوع پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اتباع سنت کیونکہ کھلے ہو کر آنکھ کھول کر نماز پڑھنے میں، لہذا ہم تو اسی طرح پڑھیں گے چاہے دل لگے یا نہ لگے. تو کہتے ہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت شیخ الہند قدس اللہ سے کہوں ہم عجیب ان بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، حضرت شیخ الہند
بڑا مشہور جو کتاب پر صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد کی جو رکعتیں ہیں, وتر کے بعد جو دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نا, تو حضرت بیٹھ کے پڑھاتے ہیں, بیٹھ کے ہمیشہ پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے. حالانکہ فقہائے کرام نے صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو پورا ثواب ہے اور بیٹھ کر پڑھے تو آدھا ثواب. حدیث میں بھی یوں ہے کہ کھڑے بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب آدھا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب پورا ہے. اور وتر کی رکعتوں کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنا میں بھی آدھا ثواب ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں پورا ثواب. لیکن حضرت پڑھتے تھے بیٹھ کر, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے, کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں روایتوں میں کثرت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد کی رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے, تو اس واسطے میں بھی بیٹھ کر پڑھ لیتا ہوں. تو اس پر کسی نے کہا کہ سواد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی فقہائے کرام نے یہ کہا کہ اگر آدھا وہ بیٹھ کر پڑھے تو آدھا سواب ہوتا ہے, کھڑے ہو کر پڑھے تو پورا ہوتا ہے. کبھی سواب تو آتا ہی ہے, اس لیے کہ وہ قاعدہ یہی ہے, حدیث موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا, تو کہاں نے بھی بیان فرمایا, تو سواب تو آتا ہے, آدھا ہی ہے بیٹھ کر پڑھنے. تو جب آتا ہے تو آپ بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے؟ تو جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اتباع سنت کے کام میں جی زیادہ لگے بڑے سواب کا ہو. حضرت کا الفاظ یہ کہ اتباع سنت کے کام میں جی زیادہ لگے بڑے سواب کا ہو, تو مطلب یہ کہ سواب کا ہو تو کچھ نہیں, لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا اس طرح کرنے میں طبیعت زیادہ لگتی ہے اس طرح کرنے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ بیٹھ کر پڑھنا نفلوں کا ثابت ہے وتر کے بعد کی رکعتوں کا, اس واسطے دل اس میں زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کب ملے گا, مل جاؤ کب تک کب ملتا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع سے. تو یہ مزاج ہے ہمارے بزرگوں کا کہ جس کام میں اتباع سنت ہو بس اس کو پکڑنا. تو یہ جو ہے یعنی نماز آنکھوں کو کھلا رکھ کر پڑھنا یہ ہے سنت, چاہے خشوع اس درجے کا حاصل نہ ہو لیکن پھر بھی اتباع سنت کا نور جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہو جو آنکھیں بند کرنے پڑے. یہ تو ہے عام فائدہ. اب حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا نیا نیا نماز پڑھنی شروع کی اس نے, اب اس کے اوپر تم اگر بہت زیادہ قید شرطیں لگا دو کہ دیکھ بھائی آنکھ بس بند کیا کر, سیدھا کھڑا ہوا کر اور آنکھ کھول کے پڑھا کر نماز, تو اس کے اوپر زیادہ قید شرطیں لگا دو گے تو وہ بھنگ جائے, اس کی طبیعت میں تباہش پیدا ہو جائے. لہذا مبتدی یعنی جو آدمی نیا نیا آیا ہے نکام میں لگا ہے اس کے اوپر زیادہ قید شرطیں نہیں لگانی چاہیے, اور اس کے اوپر زیادہ قید شرطیں لگا کر اس کو اس کا پابند نہیں کرنا چاہیے کہ کس طرح پڑھے نماز, کھول کے پڑھے تو بند کر دو. اس نے فرمایا کہ مبتدی کو اجازت ہے کہ خواہ آنکھ کھولے ہوئے نماز پڑھے یا بند کر کے پڑھے. کیوں؟ وجہ آپ کے بیان فرمائی کہ اکثر سفراوی یا سوداوی قیود سے متواحش ہو جاتے ہیں, جن کا مزاج سفراوی ہوتا ہے یا سوداوی ہوتا ہے ان کے اوپر اگر کوئی زیادہ پابندی عائد کی جائے کہ یوں کرو یوں نہ کرو یوں کرو یوں نہ کرو تو اس کے طبیعت میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے, چھکا کر کٹک کراتا بھی آدمی چھوڑ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو قیود اس کے اوپر نہیں لگانی چاہیے. اور کہتے ہیں خاص طور سے اگر آدمی کے اندر ضعف بھی ہو طبیعت میں کمزوری, جیسے کہ آج کل تقریباً 100% ہے, تو ایک تو مزاج ایسا اور اوپر سے ضعف, تو اس کے نتیجے میں یہ قیود جو ہوتی ہیں یہ قیود انسان کے لیے یہ پریشان کن ہو جاتی ہے, خاص جمی برقرار نہیں رہتی. تو اس لیے جتنا آدمی ضعیف ہو کمزور ہو تو اس نے ہی اس کے اوپر سے قائم کرتے ہیں کم کرنی چاہیے. اور ذوق کا تقاضا یہ ہے کہ قیدے شرطیں اس کے اوپر کم کر دی جائیں, نئے گھبرا دی جائیں, اور یہ جو قید لگانے سے جو فائدہ ہوتا, یعنی یہ کہتے ہیں کہ بھائی کھلے آنکھیں کھول کے پڑھا کر اور آنکھیں کھول کے پڑھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے اتباع سنت کا جو ثواب ملتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی بھی اچھا کی کمزوری ہے, وہ کمزوری بنا کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں موجب اجر بن جاتا ہے, وہ تلافی کر دیتی ہے اس کی. اس واسطے زیادہ کنجکاؤ میں پڑھنے کی ضرورت ہے. شروع میں تو آدمی کو کسی طرح گھیر جیب پہ لے گیا کہ آ تو جائے آگے اللہ مالک حضرت مولانا وہ ڈرانے والے
رحمت اللہ کی
نہیں بہت مشہور جو ہے حضرت کیا بڑے ان کے واقعات ہیں اور ذہن سے نام اتر گیا. تو وہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک خان صاحب تھے ان کے قریب ایک مسجد ویران پڑی ہوئی تھی, تو وہاں جا کے دیکھا ویران پڑی ہوئی ہے مسجد, لوگوں سے پوچھا بھی مسجد ویران پڑی ہے یہ کیا سکتا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ صاحب یہاں پر خان صاحب رہتے ہیں, وہ خان صاحب بڑے سردار ہیں اس علاقے کے اور پھر وہ ان کو کچھ دین دنیا سے دین سے کوئی تعلق ہے نہیں, نماز سے نہ روزے سے پڑے رہتے ہیں اپنا اور ہر وقت ان کے شراب کباب کا مشغلہ ہے اللہ بچائے, اور بازاری عورتیں آتی رہتی ہیں نماز سے دھیان نہیں ہے, تو ان کی وجہ سے پوری بستی خراب ہو گئی, اگر وہ آ جائے کہ نماز تو ساری بستی نہ ہوگی. تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی مجھے بتا بتاؤ اس کے گھر کا, تو خان صاحب اب جناب خان صاحب تو شرابی کبابی آ گئی اور مولانا صاحب پہنچ گئے دعوت دینے, تو اس نے جب بلایا لیکن اللہ والے بزرگ اللہ تعالیٰ اپنی ان کے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر یہ تاثیر ادا فرماتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی ماس بھائی خان صاحب آپ سے میں کہنے آیا ہوں کہ آپ جو مسلمان ہو اور یہاں پر یہ بس مسجد ویران پڑی ہوئی ہے, آپ اگر نماز کو چلے جایا کرو اس مسجد کے اندر تو یہاں بستی کے لوگ بھی آ جائیں گے, مسجد آپ کی آباد ہو جائے گی اور آپ کے نام اعمال بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا, تو آپ نماز پڑھ لیا تو نماز پھر جائے گا. تو بات تو میرے بات سے گئی کہ طبیعت کا تو کچھ اثر ہوا خان صاحب, لیکن کہنے لگے خان صاحب کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نماز تو پڑھنے کو تیار ہوں, نماز پڑھ سکتا ہوں, باقی وضو وضو مجھ سے نہیں ہوتا. تو وضو کے ساتھ نماز مجھ سے نوز کرنا میرے بس کا کام نہیں, ایک تو وضو میرے مجھ سے نہیں ہوتا, دوسرا یہ شراب بھی چھوٹتی, تیسرا یہ عورتوں کا جو مشغلہ ہے یہ بھی نہیں چھوٹتا, لہذا اب ایسے میں بتاؤں میں کیا نماز پڑھوں, کیا میری نماز کیا ہوگا, تو اس واسطے وہ نہیں جاتا. اب جو مولانا پڑھے چھٹ پٹائے اور انہوں نے کچھ کہا کہ اچھے بتاؤ کہ نماز پڑھنے کو تیار ہو, کہ جہاں نماز پڑھے وضو نہیں ہوتا, کہا کہ اچھا کرو بغیر وضو کے پڑھے, بغیر وضو کے پڑھ جاتا تھا, اور یہ جو کچھ اور مشغلہ ہے وہ بھی چلتا رہا کوئی بات نہیں, اور یہ نماز بغیر وضو کے چل جائے, بغیر وضو کے نماز جہاں مطلب کہہ رہا ہوں بغیر وضو کے پڑھ جا کرو اور لیکن چل جایا کرو, یہاں تو کہہ رہے اچھا اگر اتنا سستا معاملہ ہے تو اب اور کوئی رسیلا نہ رہا, کوئی راستہ رہا, کہنے کا اچھا وعدہ کرو, کہا وعدہ کرو کہ جاؤ گے, اچھا وعدہ کرو, یہاں وعدہ لے لیا اور باہر نکلے اسی مسجد میں پہنچے اور رکعت دو رکعتیں پڑی اور سجدے میں گر کے خوب ہی روئے, خوب ہی روئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ اس نے کیا دیا, اب کھڑا کرنا تو میرے اتنا تو میرے بس میں تھا, میں نے اس نے کہہ دیا, اب اس کو مسجد تک لانا یہ آپ کا کام, اپنے رحمت سے آپ اس کو یہ دعا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ جب اگلے نماز کا وقت آیا تو اس کو خان صاحب کو یاد آیا کہ انہوں نے وعدہ کیا نماز کو جانا چاہیے, تو اب جب جانے لگے تو خیال آیا کہ آج پہلی بار نماز کو جا رہا ہے, تو اگرچہ اس نے اجازت دی مولوی صاحب نے تو بغیر وضو کے پڑھ لینا, لیکن پہلی بار نماز کو جا رہے ہو تو اتنے دنوں سے نماز سے محروم تو آج جائے تو آج تو کم سے کم کر تو وضو ہی نہیں وضو کر آج پہلے دن جائے پھر آگے چلے بغیر وضو پڑھتے رہے تو پہلے دن جب نکلا تو طبیعت میں دائیا پیدا ہوا اور غسل کر غسل کی خوشبو لگائی اور باغ صاف ہو کے ذرا بس اللہ تعالی نے پہنچا دیا وضو نماز جو پڑی دل کی دایا پڑے واپس آئے تو یہ شراب کباب کے جو مشغلے تھے اللہ تعالی نے وہ سب ان کی نفرت دل میں پیدا کی اور اس کے بعد ایسا پکا نمازی بنے جو وضو کے ساتھ اور باقی کے ساتھ پنج وقت نماز پڑھ دے تو اب دیکھنے والا اگر کچھ دیکھے کہ صاحب بغیر وضو کی اجازت نہیں مانا نماز پڑھنے کی اگر کوئی ظاہر خشک مولوی ہو نا تو وہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے کافر ہو جاتا ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنا یہاں تک لکھا ہے تو کوئی زائد خشک مولوی خشک جو ہو وہ یہ مسئلہ پڑھ قیود ہٹا دینا پابندیاں اور شرطیں قیدیں ہٹا دینا بعض اوقات یہ اس کو لانے کے لیے وہی ہوتا ہے باقی ہر ایک کے وقت کا کام نہیں ہے کہ تم بھی شروع کرو کہ بغیر وضو کا فتوا دے دو نماز پڑھنے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے بندے ہیں جن کے قول میں جن کے فعل میں اللہ تعالیٰ کافی رکھا کرتا انہوں نے جہاں یہ بات کری وہاں پر آ کر جو سجدہ کیا اور اس طرح رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اللہ یہاں سے تمہیں لے آیا آگے آپ کے قبضے میں تو وہ زبان وہ تاثیر قوم کہاں سے لائے بہرحال یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فہم اور بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں جن کو درد اور سوز بھی عطا فرماتے ہیں تو ان کو یہ حق ہے کہنے کا اسی واسطے کہا ہے وہ جو حافظ کا مشہور شعر ہے کہ بمے سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں گویت بمے سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں گویت کہ سالک بے خبر دبت ذرا ہو رسم دے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب مسلح کو شراب سے رنگ دو یہ کیسے رنگ دو لیکن در حقیقت وہ یہ اسی قسم کے مواقع کے اوپر اس کے بارے میں کہا گیا تو بہرحال کہنا یہ تھا کہ جب شروع میں کر رہا ہے آدمی تو اس وقت زیادہ قید شرط لگانے کی ضرورت نہیں کسی وقت دل چاہتا ہے کہ آنکھ بند کر کے پڑھو چل پڑے آنکھ بند کر کے پڑھ اسی میں طرح دل لگ جائے تو چل اسی طرح پڑھ کوئی قید شرط زیادہ لگانے کی حاجت نہیں اسی حضرت مبتدی کو اجازت ہے کہ خواہ آنکھ کھولے ہوئے نماز پڑھے یا بند کر کے اکثر سفراوی یا سوداوی قیود سے متواحد ہوتے ہیں خصوص جبکہ اس کے ساتھ ذوق بھی منظم ہو جائے اور ذوق مقتضی تکثیر قیود کو نہیں بلکہ تقلید قیود کو ہے اور قیود سے جو اصل مقصود ہے تعصب وہی کام ذوق کرتا ہے یعنی قیود شرطیں سے لگائی جاتی ہیں تاکہ ذرا طبیعت میں اثر پیدا ہو تو اب جب آدمی ضعیف ہوتا ہے تو ذوق سے اللہ تعالیٰ وہ کام بنا دیتے ہیں اور ذوق سے تعصب پیدا ہو جاتا ہے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر معمول سے زیادہ ذکر کو طبیعت چاہے تو کر لے لیکن اس زائد کو لازم نہ سمجھے اور جب باتیں چندے امید دوام ہو جاوے تو التزام کر فائدہ یہ ہے جو حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور اسی کی بنیاد پر تمام روزان دین کا معمول یہ رہا کہ انسان معمولات کم سے کم مقرر کرے جن کی پابندی نبھا کر سکتا ہو ایک کر لے ایک تسبیح کر لے لیکن پابندی سے کر نہ یہ کہ ایک مطلب ایک دن تو 50 کر لی اور دوسرے دن غائب تو یہ تھوڑا کرے لیکن پابندی سے کرے یہ زیادہ ثواب ہے زیادہ افضل ہے زیادہ مفید ہے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ و ان قل بہترین عمل وہ ہے جس کی انسان پابندی کرے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تھوڑا ہو لیکن پابندی سے ہو تو اس سے زیادہ فائدہ ہو ایک نل میں سے قطرہ کا پکڑا ہے ایک قطرہ چھوٹا چھوٹا قطرہ ٹپکتا ہے لیکن ٹپک رہا ہے مسلسل تو کتنا ہی سخت پتھر اس کے نیچے ہو پتھر میں سوراخ کر دے اگر ٹپکتا رہا ایک ایک قطرہ کر کے تو ایک نہ ایک وقت اس پتھر میں سوراخ کر دے گا پابندی سے اگر ٹپکتا ہے جی. اور ایک بسا نل کھولو پورے پریشر کے ساتھ, پورے قوت کے ساتھ نل کھولو, اور کھول کر تھوڑی دیر کے وہ بہتر آ پھر بند کر دی. بات بڑی زبردست طریقے سے, لیکن پتھر میں گزر تھا چپ سے بستا, حالانکہ وہ کر رہا ہے چھوٹا سا بےچارا, اور وہ اتنا بڑا پریشر کے ساتھ دہانا جا کے اس کے اوپر گر رہا ہے, لیکن اس نے خوبصورات کر دیا, وہ نہ کر رہا اس واسطے کہ وہ پابندی کے ساتھ تھا, تھا تھوڑا لیکن پابندی کے ساتھ, تو وہ فائدہ پہنچا رہا ہے. اور ایک مرتبہ جوش تو بہت آ گیا, اور جوش کے نتیجے میں بہت کچھ کر لیا, اور معلوم ہوا کے ساتھ انگریز دلائے, تو اس سے کچھ حاصل نہیں, اس سے فائدہ نہیں کرے. جی, تو پابندی جس عمل کی ہو سکے وہ زیادہ مفید, زیادہ کارآمد ہے, زیادہ افضل, چاہے تھوڑا ہی چلاؤ. لہٰذا بزرگوں نے فرمایا کہ معمول انسان جب بنائے تو معمول تھوڑا بنائے تاکہ پابندی کر سکے. ایک تصویر پڑھ سکتے ہو, چلو ایک پڑھو, ایک کا معمول بنا. اور قرآن شریف کا ایک پارا نہیں پڑھ سکتے, آدھا پڑھ سکتے ہو, آدھا نہیں پاؤ پڑھ سکتے ہو, ایک رکو کر سکتے ہو, معمول بناؤ تھوڑا کہ ایک پاؤ پڑھو ایک رکو کرو, تاکہ اس کی پابندی. یہ گنڈے دار جو حساب کتاب ہوتا ہے, آج کیا کل چھوڑ دیا, کل چھوڑ دیا, پرسوں کیا پرسوں چھوڑ دیا, یہ بڑا, یہ اس سے کچھ اس سے فوائد حاصل نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلیل تدوم علیہ ارجا من کثیر مملول, تھوڑا عمل جس کو پابندی کے ساتھ کر رہے ہو وہ اللہ تبارک مطالعہ کیا اس کے زیادہ امید ہے بنسبت اس زیادہ عمل کے جو گنڈے دار, جس ہمارے اردو میں گنڈے دار کہتے ہیں کہ آج کیا اور کل چھوڑ دیا, پرسوں کیا تک سے چھوڑ دیا. تو اصل عمل, اصل بات یہ ہے اللہ. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آدمی شروع میں شروع کیا معمول ذکر کرنا شروع کیا, اب شروع میں درد دل لگا, نشاط پیدا ہوا, دل چاہ اور تھا. تو اب اگر جو زیادہ کو دل چاہ رہا ہے معمول سے زیادہ کو, تو حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کر لو, لیکن اس کو اپنے معمول میں داخل نہ کرو. معمول میں اسی کو داخل کرو جس کی پابندی کی جا سکتی ہو, معمول معمول سے زیادہ جو ہے اس کو کر لو, لیکن التزام نہ کرو معمول میں داخل. تو بھائی آج دل چاہ رہا ہے چلو آج کر لیں, لیکن معمول ہمارا وہی ہے جو ہم نے مقرر کیا ہوا. ہاں ہوتے ہوتے جب وہ بھی باقاعدہ اس کا التزام ہونے لگے, پابندی ہونے لگے, پھر بعد میں اس کو بھی معمول میں داخل کر سکتے. تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ عام طور سے یہ رہتا ہے کہ ایک آدمی جب کسی شیخ کی طرف جاتا ہے اور اس کو کچھ ذکر بتایا تو بتاتا ہے شیخ تو وہی ذکر کیا کرو, وہ ذکر کرتا ہے, تو بعد میں ایک کہتا ہے کہ جی مجھے اور کرائیے اور دل چاہیے کرتا ہے. تو نیا بتانے کے بجائے اکثر ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جو پرانا بتایا ہوا ہے اسی کو دوبارہ دوہرا لیا کرو, بجائے اس کے کہ نیا بتائیں وہ پرانا جو بتا رکھا ہے جب دل چاہے زیادہ کرنے کا اسی کو بڑھا لو. لا الہ الا اللہ بتا رکھا ہے چلو اس کو ایک سو مرتبہ بتا رکھا ہے 200 مرتبہ بڑھ لو, تو اسی میں اضافہ کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کے زیادہ تو کر گیا اور پھر سو گیا پڑ گیا. اب ایسا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک رات میں چاہیں گے سارا کچھ آج ہی ہو, رمضان میں تو خاص طور پر جوش ہوتا ہے, تو سوچتے ہیں کہ چلو آج رمضان میں اس وقت جو کچھ کرنا ہے تو کر لوں, اور اس میں کر لیا, اب سارا طاقت خرچ کر دی اور سارا جوش جو ہے وہاں پر ٹھنڈا کر لیا. اب معلوم ہوا کہ اگلے دن سے غائب, اب وہ نمازوں کا اہتمام نہیں رہا, تو جائیں گے وہ نقلیں ہوتی ہیں تاجر ہوتا. یہ طریقہ تھی حضرت گنگوئی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کا ملفوظ میں نے اپنے والد ماجد قدر صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا, حضرت والد صاحب سنایا کرتے تھے اور وہ کثرت اس کی تاکید بھی کرنا. حضرت گنگوئی اگر فرماتے ہیں کہ جب عبادت کر رہے ہو, نماز ہو, ذکر ہو, تلاوت ہو, کچھ ہو, تو جی بھرنے سے ذرا پہلے چھوڑ دو, جی بھرنے سے ذرا پہلے چھوڑ دو, یعنی بالکل انتہا تک نہ پہنچاؤ, بلکہ ایسے وقت چھوڑ دو جبکہ ابھی اور پڑھنے کی اور کرنے کی خواہش موجود ہو، ایسے وقت چھوڑ. جیسے کھانے کے اندر بھی یہ قاعدہ ہے نا، کھانے میں بھی یہی بتایا بزرگوں نے، کھانا اس وقت تک کھاؤ جب تک کہ تھوڑی سی خواہش ابھی موجود ہو، بالکل پیٹ بھر کے بالکل جس میں گنجائش ہی نہ رہے سانس لینے کی، تو ایسا مت کھاؤ. اسی طریقے سے عبادت نفلی عبادتوں کے بارے میں، نفلی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تھوڑی سی خواہش مزید کرنے کی باقی ہو، بہت بالکل انتہا تک نہ پہنچاؤ. اور حضرت اس کی مثال دیتے تھے کہ اس کی مثال ہے جگدور. جگدور دیکھی کبھی؟ جگدور ہم پتہ نہیں آج کل تو نظر نہیں آتی کہیں، بچے پہلے کھلا کرتے تھے اس کو، ہمارے یہاں دیوبند میں چکدور کہتے تھے، شاید یہاں چکئی کہتے تھے. چکئی وہ ایک پہیا کا ہوتا ہے، اس کے اوپر دھاگا لپٹا ہوتا ہے، اس کو ایسے بچے وہ دور کی طرف پھینکتے ہیں، پر لڈو اور چیز ہے، ہاں وہ لڈو میں تو وہ دھاگا اس کے اوپر نہیں بڑھ جاتا ہے، ایک اس کے اندر پہلے سے ڈوری پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو ایسے پھینکتے ہیں پھر واپس پھینکتے ہیں پھر واپس پھینکتے ہیں، یا اوپر سے نیچے یا ایسے ایسے. پہلے بہت بچے کھیلا کرتے تھے، نظر نہیں آتا. واٹر چکئی، ہاں چکئی، ہاں مدرا. تو حضرت گنگوئی قدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو چکئی کا فائدہ یہ ہے، ہمیشہ چکئی ہوتی ہے اس کے اندر دھاگا بندھا ہوتا ہے اور دھاگے اس کے اندر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، جب اس کو پھینکتے ہیں تو وہ دھاگا کھلتا ہے، تو سارا دھاگا اگر ایک مرتبہ کھول دیا تو چکئی واپس نہیں آتی، وہ اسی وقت واپس آتی ہے جبکہ تھوڑا سا دھاگا اس کے اندر لٹکا ہوا اٹکا ہوا رہ جائے، تو تھوڑا سا اٹکا رہے گا تو واپس آ جائے گا. اور اگر کسی اناری نے اس کو پھینک دیا پورا اور یہاں تک کہ پورا دھاگا کھل گیا اور ذرا سے بھی اندر نہ رہا تو اب واپس نہیں آئی چکدور، واپس نہیں آئی. تو اگر فرما دیتے کہ یہ اگر تم نے ایک مرتبہ عبادت میں سارا دھاگا کھول دیا اور اتنا اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اب مزید کی خواہش برقرار نہ باقی نہ رہی، تو اب واپس نہیں لوٹ سکتے، چکدور واپس نہیں لوٹ، واپس نہیں لوٹ. اور اگر تھوڑا سا ایسے وقت میں چھوڑ دیا جبکہ تھوڑا سا ابھی خواہش باقی ہے تو چکدور کی طرح وہ پھر واپس آ جائے. کیا اچھی بات کرتا ہوں. تو آج والد والد میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم بکثر اس بات کو نقل فرمایا کرتے تھے اور مانتے تھے کہ بھائی یہ اچھی بات ہے کہ عبادت کہ آدمی کام تو کر رہا ہو دنیا ونیا کا کوئی اور دل لگا ہوا ہو عبادت کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے اپنی موقع مل جائے تو میں جا کے عبادت کروں، یہ زیادہ بہتر ہے. بڑی سر اس کے کہ عبادت کر رہا ہے اور دل لگا ہوا ہو دنیا کے دن جلدی چھٹی ملے تو جاؤ، اس کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی تھوڑا سا کام دوسرا کر رہا ہے لیکن دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش میں تھوڑا سا مجھے وفا اور مل جاتا. یہاں تک اللہ ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے بکس میں، اب مجھے یاد آتا ہے جب کبھی حرم شریف میں حاضری ہوتی ہے آدمی دعا ہوا کرتا ہے تو اس کے بعد جب واپسی ہوتی ہے تو یہ یاد آیا کرتا ہے حضرت کا شعر کہ کہہ چکا جی بھر کے جو کچھ ان سے کہنا تھا مجھے، کہہ چکا جی بھر کے جو کچھ ان سے کہنا تھا مجھے، پھر بھی اب تک حسرت شرح تمنا دل میں. یہ حسرت جب تک لے جائے نا آدمی پھر بھی اب تک حسرت شرح تمنا دل میں ہے، کہہ تو دیا لیکن تمنا دل میں حسرت ابھی تک دل میں. یہ حضرت حضرت فرماتے ہیں تھوڑی سی حسرت برقرار، ایک دم سے خالی نہ کر دو سارا انڈیل انڈیل نہ دو ایک مرتبہ. تو اس لیے بزرگوں سے یہ جو ہے نا یہ ساری اسی لیے ضرورت ہوتی ہے شیخ کی رہنما، وہ پتہ لگاتا ہے کہ یاد ہے اس کو کس جگہ پر روک دینا چاہیے کس جگہ اس کو آگے بڑھا دینا چاہیے. آپ خود اپنے طریقے سے کرتا رہے تو بعض اوقات ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے. اب ایک کئی لوگوں کو دیکھا آگے ایک دم سے جوش ہو معلوم ہوا کہ صاحب دن رات بھر کھڑے ہیں عبادت کر رہے ہیں یہ ہے اور وہ ہے اور قرآن شریف ایک دن میں ختم کر لیا اور تصویر بہت ساری پڑھ لی اور جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب ایک ہفتہ دیکھا بڑا جوش خروش رہا، ایک ہفتے کے بعد جا کے دیکھا تو معلوم ہے کہ مسجد میں نہیں آ رہے جماعت ہی میں نہیں، حاضر ہوتے ہیں. تو یہ سب کو سمجھاتا ہوں. تو کوئی شیخ جو ہوتا ہے وہ پتہ لگا. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں حضرت حکیم نے مقدر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تبدیلی اس طرح لاؤ کیا انگلیاں نہ اٹھے. کیا عجیب جملہ ہے شاہ صاحب. تبدیلی اس طرح لاؤ کہ انگلیاں نہ اٹھے. انگلیاں اگر اٹھ گئی تبدیلی لانے میں تو یہ فتنہ. اور اس میں اندیشہ یہ ہے کہ پھر واپس لوٹ جائے. تو اس لیے انگلیاں نہ اٹھے. تبدیلی کیسے لاؤ؟ تبدیلی اس طرح لاؤ جیسے دیکھتے ہی دیکھتے بچہ بالغ ہو جائے. پتا لگا آج کتنا تھا اور کل کتنا تھا ناپو روزانہ سیتے سے کتنا بڑا کتنا گھٹا اور کیا فرق لا کر ہوا جی. لیکن معلوم نہ ہوگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جس دن کتنا بڑا کتنی ترقی ہوئی کچھ معلوم نہیں. لیکن ترقی ہو رہی ہے روز یہاں تک کے بالغ ہو. اور اس کے برخلاف ایسی ایسی تبدیلی ہو کہ جناب انگلیاں وغیرہ سے اچھا ہو گیا آج وہ ہر رات کھڑے ہوئے انگلیاں صاحب جو ہے یہ پہلے یہ ایسے تھے اور اب یہ انہوں نے یہ شروع کر دیا. تو انگلیاں اٹھنے سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی پر ڈھیلا پڑ جاتے ہیں اس کا اندیشہ رہتا ہے. اور اس بات کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ تکبر مبتلا ہو جائے اور جس میں آ جائے خود پسندی مبتلا ہو جائے خدا نے کیا ہو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ تبدیلی اس طرح لاؤ کہ انگلیاں نہ اٹھے بلکہ اس طرح لاؤ جیسے کہ نابالغ بچہ بالغ ہو جائے. اس طرح تو یہ ساری باتیں اس کی ہے کہ معمول جو بناؤ وہ تھوڑا ہو لیکن پابند اس کے اوپر اس میں جوش میں آ کر ایک دم سے زیادہ کام. اس کے لیے سب سے بڑی بڑی ضرورت ہوتی ہے رہنما کی مسلح کی مرشد کی جو بتائے کتنا چلے کتنا نہ کتنا بعد اوقات مرشد بتائے تھا کہ بھائی اب تم یہ بدی میں بند کر اب چھوڑ دو. وہ جانتا ہے اس کے لیے کیا فائدہ. اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی بغیر کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیے ہوئے اور اس کی طرف رجوع کیے ہوئے اور اس کے رہنمائی حاصل کیے ہوئے عادتاً اطلاق ہوتی نہیں ہے. اسی لیے بار بار سرف ہوتے رہتا ہے. ذکر ہو تسبیح ہو نمازیں ہوں عبادت ہو ہر چیز میں اعتدال اور توازن اسی وقت پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حضور اور اسی طور پر اللہ اللہ